الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يفسد لا يحب المفسدين. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. دنیا اور دولت دنیا کی بات ہو رہی تھی. اللہ کریم نے دنیا بھی انسانوں ہی کے لیے ترتیب دی ہے اور دنیا کا حصول اگر شریعت کے مطابق حلال اور جائز وسائل سے ہو تو وہ بھی عبادت ہے. دنیا اور دولت دنیا کا استعمال اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہو تو وہ بھی عبادت ہے. لیکن صرف دنیا کو محبوب بنا لینا اور حصول دنیا کی خاطر حلال حرام جائز ناجائز اللہ کریم کے احکام یا سنت نبوی کی پرواہ نہ کرنا تو اس سے کچھ حاصل نہیں بلکہ وہ تباہی و بربادی کا سبب ہے. اس کی مثال ارشاد فرمائی قرآن حکیم میں ان قارون کان من قوم موسیٰ, موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے بے شک قارون بھی تھا. اپنے عہد کا امیر ترین آدمی تھا, بادشاہ نہیں تھا, کوئی رئیس نہیں, کسی سلطنت کا مالک نہیں تھا, لیکن بہت بڑا امیر اور دولت مند آدمی تھا. فبغا علیہم, اس نے اپنی قوم سے بغاوت کی. موسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے تو بنی اسرائیل نے جیسے بھی تھے, کمزور تھے یا کوتاہیاں کرتے تھے یا غلطیاں کرتے تھے, لیکن انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا اتباع اختیار کیا. ساری کمیوں کمزوریوں کے باوجود قارون نے قوم سے بھی بغاوت کر دی اور اس نے کہا میں اپنی پسند کا مالک ہوں, میرا اپنا مال ہے, جس طرح چاہوں خرچ کروں, جو چاہوں کروں. اللہ کریم فرماتے ہیں وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبة اولی القوة, ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے تھے. دیکھیں بات اللہ کریم کیسے ارشاد فرما رہے ہیں. کسی کے پاس دنیا ہے تو وہ یہ نہ بھولے, یہ یاد رکھے یہ بھی اللہ نے دی ہے, مال اسی کا ہے, اس کے لیے آزمائش بن گئی ہے, اسے وقتی طور پر مالک بنا دیا ہے کہ یہ دنیا حاصل کر کے بھی اطاعت الہی کرتا ہے یا نہیں. وَأَمَّا اِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ, اللہ کریم جب کسی کو آزمائش میں ڈالتے ہیں تو اس کی بہت شہرت عزت بڑھا دیتے ہیں, دولت دے دیتے ہیں, مال و دولت دے دیتے ہیں, وہ دے دیتے ہیں, اقتدار و اختیار دے دیتے ہیں. مقصد یہ ہوتا ہے کہ کیا اس حال میں بھی اللہ کی اطاعت کرتا ہے یا نہیں. آزمائش, اور یہ مشکل آزمائش, اما اذا مبتلا فقدر علیہ رزقہ، کسی کی آزمائش یہ ہوتی ہے کہ اس پر رزق کم کر دیا جاتا ہے اور دیکھا جاتا ہے کہ یہ اللہ کے در پہ ہی رہتا ہے یا اصول رزق کی خاطر اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کے در پہ جو بسائی کرتا ہے. تو دولت کا ہونا بہت بڑی آزمائش ہے اور دولت کا نہ ہونا بھی ایک بڑی آزمائش ہے، لیکن اس سے کم ہے. دولت ہو، وسائل ہوں، تو بے شمار برائیاں کرنے کا اختیار ہوتا ہے بندے کے پاس. غربت کا ایک فائدہ یہ ہے کہ بہت سے گناہوں سے بچا لیتی ہے، کہ بندے میں کرنے کی استعداد ہی نہیں ہوتی. لیکن غربت دوسری طرح مشکل ہے کہ جب فاقے ہوں اور بھوک ہو تو پھر بندہ اللہ پہ اعتبار کرنے کی بجائے پھر در بدر جو بسائی کرنے لگ جاتا ہے اور غیر اللہ سے مانگنے لگ جاتا ہے. تو قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا. بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا. نصیب کی بات ہے اور اس کی تقسیم ہے کہ ایک چچا کا بیٹا اولی العزم رسول ہے اور دوسرا دنیا میں سرتاپا غرق ہے. جس نے جو پایا، جو چنا، جس طرف محنت کی، فبغا علیہم، اس نے قوم سے بغاوت کر دی. اس نے کہا میں نہیں مانتا یہ تم کہتے ہو نبی ہیں اور رسول ہیں، اور میں یہ چیزیں نہیں مانتا، اور میں کسی کی اطاعت کیوں کروں؟ میں خود مختار ہوں، میرے پاس بے پناہ وسائل ہیں، دولت ہے، میں جو چاہوں کروں. اللہ کریم فرماتے ہیں ہم نے اسے بے شمار خزانے دیے تھے. اتنے خزانے دیے تھے کہ بے شک ان خزانوں کی چابیاں ایک طاقتور جماعت کو بھی اٹھانا مشکل ہو جاتی تھی. بہت سے طاقتور پہلوان نما زوراور لوگ جو تھے، پوری ایک جماعت بھی وہ ساری چابیاں نہیں اٹھا سکتے تھے، اور وہ ساری چابیاں خزانوں کی تھیں جو سونے چاندی ہیرے جواہرات مال و دولت سے بھرے ہوئے تھے. گویا بہت بڑا خزانہ تھا، بے شمار اس میں کمرے تھے، بے شمار جگہ تھیں جو ساری مال و دولت سے پر تھیں. اذ قال له قومه لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين، اس نے جب کہا کہ میں ان باتوں کو نہیں مانتا، تو قوم نے اسے کہا کہ تمہارے پاس دولت ہے اور تم اس پر اترا رہے ہو، اور دولت پر اترانا اچھی بات نہیں ہے، کہ اللہ کریم اترانے والوں کو پسند نہیں کرتے. کسی کے پاس دولت ہو، جائز اور حلال وسائل سے اللہ اسے دے، وہ اس کے مطابق لباس پہنے، گاڑی رکھے، گھر بنائے، اگر تکبر نہ کرے تو پھر یہ ادائے شکر ہے. بما بنعمت ربک فحدث، اللہ کی نعمتوں کو بیان کرو جو تم پر اس نے کی ہیں. تو یہ ادائے شکر ہے اس دولت مند کے لیے جو مال کو حلال وسائل سے اکٹھا کرتا ہے، پھر اسے اللہ کا مال سمجھتا ہے، اور جتنی حیثیت ہے اس کے مطابق اس کا لباس ہے، اس کی رہائش ہے، اس کی گاڑی ہے. تو یہ ادائے شکر کا ایک طریقہ ہے. لیکن اگر وہی لباس پہن کر، وہی گاڑی لے کر، وہی بنگلہ بنا کر اکڑ جائے، متکبر ہو جائے اور اپنی بڑائی میں آ جائے، تو پھر وہ جرم بن جاتا ہے، اللہ کی ناشکری بن جاتا ہے. اترانا یہ ہوتا ہے کہ بندہ اکڑ جائے، تکبر کرے کہ میں ایسا ہوں، میری دولت اتنی ہے، میرے خزانے اتنے ہیں. تو انہوں نے، قوم نے کہا کہ بھی یہ کوئی تکبر کرنے کی بات نہیں ہے، اللہ نے تمہیں مال دیا، تم اللہ کا شکر ادا کرو، اور اگر اکڑو گے، تکبر کرو گے، اتراؤ گے، تو اللہ ایسی چیزوں کو پسند نہیں فرماتے. ان اللہ لا یحب الفرحین، اترانے والوں کو، اکڑنے والوں کو، تکبر کرنے والوں کو اللہ کریم پسند نہیں فرماتا. وابتغِ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ. انہوں نے کہا اگر اللہ نے تمہیں وسائل دیے ہیں، خزانے دیے ہیں، دولت دی ہے، تو اس سے آخرت تلاش کرو. تمہارے پاس وسائل ہیں، انہیں اللہ کی اطاعت پہ خرچ کرو، ان سے تم آخرت خرید سکتے ہو. تم اپنے وسائل سے آخرت تلاش کرو، اللہ کا قرب تلاش کرو. یہ دنیا تو آج تمہارے پاس ہے، کل کس کے پاس ہوں گے بھائی، کون جانے. ولا تنس نصیبک، اپنا حصہ بھول نہیں، اپنا حصہ صرف دنیا کی دولت کو نہ بنا لے، اپنا حصہ آخرت میں بھی بنا. دنیا چند روزہ زندگی کے لیے ہے، حلال وسائل سے کماؤ اچھی بات ہے، جائز طریقے سے خرچ کرو اچھی بات ہے، لیکن جب چھوڑ جاؤ گے تو وہ تمہاری نہیں رہے گی، دم نکل جائے گا تو وہ وارثوں کی ہو جائے گی، تمہاری نہیں ہوگی. اپنا آخرت میں بھی حصہ تلاش کرو. اللہ نے وسائل دیے ہیں تو ان سے نیکی پھیلاؤ، دین پھیلاؤ، محبت پھیلاؤ، لوگوں پر رحم کھاؤ، لوگوں کی مدد کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو تاکہ تمہیں آخرت سے بھی حصہ ملے. وَأَقْسِن كَمَا أَقْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور جس طرح اللہ کریم نے تم پر احسان کیا ہے کہ تمہیں بے پناہ دولت دی ہے، تم بھی اچھا برتاؤ کرو، لوگوں کے ساتھ احسان کرو، نرمی سے پیش آؤ، لوگوں کی مدد کرو، اور اللہ کی رضا خریدو، اللہ کی طرف سے آخرت خریدو، اپنے لیے اپنا مقام بناؤ. ولا تبغِ الفساد فی الارض، اور روئے زمین پر فساد نہ پھیلاؤ، فساد پھیلانے کا سبب نہ بنو. ایک بندے کے پاس دولت دنیا ہے، وہ زکوٰۃ نہیں دیتا، صدقات نہیں دیتا، عیاشی پہ خرچ کرتا ہے، تو اس میں دنیا کا فساد کہاں سے آ گیا؟ یاد رکھیں، امن اور فساد ضدین ہیں. جہاں سے امن اٹھتا ہے فساد ہو جاتا ہے، جہاں سے فساد ختم کیا جائے امن ہو جاتا ہے، دو میں سے ایک اور رہتا ہے. ہر وہ کام جس میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وسلم کی نافرمانی کی جائے، وہ فساد کا سبب بنتا. ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ کسی کو پتھر مارا تو جھگڑا ہوگا، ہمارے بعض جملے ایسے نکل جاتے ہیں منہ سے جو ایک بہت بڑے جھگڑے کا سبب بن جاتے ہیں. کوئی پتھر نہیں مارا، کسی پر فائر نہیں کیا، کسی کو گالی نہیں دی، لیکن ایک حرکت کوئی ایسی ہو جاتی ہے، اور ہر وہ جملہ، ہر وہ حرکت، ہر وہ کام جس سے فساد پھیلتا ہے وہ خلاف شریعت ہوتا ہے. تو جو بندہ جتنا خلاف شریعت چلتا ہے، اتنا وہ اللہ کی زمین پر فساد کا سبب بنتا ہے. ہمارے مزاج ایسے ہیں کہ ہم دوسروں کو دیکھتے رہتے ہیں یہ کیا کر رہا ہے. اپنے آپ کو دیکھو کہ میری آج کی گفتار اور میرے آج کے کردار سے کیا امن کو تقویت ملی یا فساد کو. اگر آدمی صبح اٹھ کر شام تک جو جملہ منہ سے بولتا ہے وہ لکھتا رہے، رات کو بیٹھ کر الگ کرے، تو پتہ چل جائے گا کہ کتنی باتیں امن کی ہیں اور اس میں کتنے شعلے فساد کے. لیکن ہماری کمزوری یہ ہے کہ ہم اپنا محاسبہ نہیں کرتے، دوسروں کا احتساب کرتے رہتے. دوسروں سے حساب لینے کا حق اللہ کریم کو ہے، وہ ساری مخلوق سے حساب لے گا. ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے. تو انہوں نے فرمایا جس طرح اللہ نے تجھ پر احسان کیا ہے، تو بھی احسان کر، اچھا برتاؤ کر، نیکی کی راہ اپنا، اللہ کی راہ میں خرچ کر، اور روئے زمین پر فساد کا سبب نہ بن. ہر گناہ فساد کا سبب ہے, ہر گناہ ایک آگ کا انگارہ ہے, کوئی چھوٹا ہے کوئی بڑا ہے. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی چھوٹی انگاری سے بھی بہت بڑے شعلے بھڑک اٹھتے ہیں, اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت بڑا انگارہ کوئی پھینکتا ہے, اللہ بارش برسا دیتا ہے, وہ بچ جاتا ہے. تو بہرحال رجوع اللہ اور توبہ کرتے رہنا چاہیے, کہ توبہ ہی وہ باران رحمت ہے جو گناہوں کی آگ کو سرد کرتی ہے. تو انہوں نے کہا بھی اچھے کام کرو, تم تو کہتے ہو میں اپنی مرضی کروں گا, لیکن تمہاری مرضی شاید روئے زمین پر فساد کا سبب بن جائے, اللہ کے عذاب کا سبب بن جائے, اور یقیناً اللہ کریم فساد پھیلانے والوں کو کبھی پسند نہیں فرمائے. قال انما اوتیتہ ولا علم عندی, وہ کہنے لگا یہ درمیان میں اللہ کہاں سے آ گیا, میرے پاس ایک علم تھا, میں ایک فن جانتا تھا, میرے پاس ایک ایسا طریقہ میں جانتا تھا کہ میں نے دولت جمع کر لی, اللہ کہاں سے آ گیا, یہ تو میرا علم تھا, میری لیاقت تھی, میرا اس نے کارکردگی تھی, میری عقل مندی اور دانش تھی کہ میں نے اتنی دولت جمع کر لی. یہ بھی عجیب بات ہے, کوئی بڑا کوئی چھوٹا, عموماً انسانوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ جب کسی کام میں کوئی کامیابی حاصل کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ میری عقل مندی سے ہوا ہے, میری دانش سے, دیکھا میں نے کہا تھا ایسا کر. جب کسی کام میں کوئی نقصان ہوتا ہے بگاڑ ہوتا ہے تو کہتے ہیں اللہ کی مرضی. یہ عجیب بات ہے, ہر آدمی کا ایک اپنا مقام و درجہ ہے, اس درجے پہ وہ بات کرتا ہے. شہنشاہ ایران کے کچھ مہمان تھے, انہوں نے تہران کو دیکھا, نظام سلطنت کو دیکھا, شاہی چبوتاب کو دیکھا, تو انہوں نے کہا کہ اللہ نے آپ پر بہت مہربانی کی ہے, آپ کا ملک خوشحال ہے, آپ کی حکومت بڑی مضبوط ہے, لوگ بڑے آرام ہیں. تو وہ کہنے لگا کہ یہ جو ساری عمر میں نے کھپائی ہے اس ملک کو بنانے میں, وہ کہاں گئی کہ اگر یہ اللہ نے کیا تو پھر میں نے کیا کیا ہے, اللہ بیچ میں کہاں سے آ گیا, یہ سارا تو میں نے کیا ہے. یہ ایک جملہ میری ذاتی رائے میں اس کی تباہی کا سبب بن گیا. کہہ تو دیا, منہ سے نکل تو گیا, لیکن پھر حالات بگڑنے شروع ہوئے, پھر اسے ملک سے بھاگنا پڑا, پھر عجیب بات ہے دنیا کا کوئی ملک اسے پناہ نہیں دیتا تھا, اس سے بھی عجیب تر بات ہے کہ بیچارہ مر گیا کوئی ملک قبر کے لیے جگہ دینے کو تیار نہیں تھا, اور مصر کے صدر نے جگہ دی تو اس نے بھی اس بات پر اس کی بیوی سے شرط لگائی کہ میرے بیٹے کو اپنی بیٹی کا رشتہ دو, اور تمہارے پاس بے پناہ دولت ہے, زر و جواہرات سے بیٹی کا جہیز دو تو میں قبر کی جگہ دیتا. یہی اس کے منہ سے بھی نکلا. اور عموماً ہم اپنی عمومی زندگی میں دیکھیں تو بات بن جائے تو شان یہ تدبیر کی ہے, اور بگڑ جائے خطا کاتب تقدیر کی. کوئی کام ہو جائے تو ہم سینے پہ ہاتھ مارتے ہیں یہ میں نے کر دیا, کوئی بگڑ جائے تو اللہ کے ذمہ کر دیتے ہیں. جو ہو جاتا ہے وہ بھی اللہ کریم ہی کرتے ہیں, اسی کے کرم سے ہوتا ہے. تو کہنے لگا قال انما اوتیتہ ولا علم عندی, تو میری قابلیت تھی, میرے پاس علم تھا, ایسا علم تھا جس سے میں نے یہ خزانے جمع کر دیے. اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون من هو اشد منہ قوۃ واکثر جمعا. اللہ کہیں فرماتے ہیں وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اس سے پہلے اس سے زیادہ امیر اور زیادہ طاقت والے بھی گزرے ہیں. یہ تو صرف ایک امیر دولت مند ہے, ایسے بھی گزرے ہیں جن کے پاس ملکوں کی حکومت, بادشاہت اور شہنشاہیت تھی, دولت بھی بے پناہ تھی اور طاقت بھی بے پناہ تھی, لیکن اللہ کریم نے کی گرفت جب آئی تو تباہ ہو کر رہیں گے, کوئی ان کا نام لینے والا بھی نہیں, ان کے محل کھنڈر ہو گئے اور ان کی حکومتیں ویران ہو گئیں, دنیا سے ناپید ہو گئے. حالانکہ ان کے پاس اس سے زیادہ دولت بھی تھی اور طاقت بھی تھی, اس کے پاس تو صرف دولت ہے, ان کے پاس حکومتیں بھی تھیں. اور تباہ ہو گئے. اور ایک بات یاد رکھو, فرمایا وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ, اللہ کو گناہگاروں سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جرم کرنے والوں نے کیا کیا جرم کیا, وہ جانتا ہے, ذرا ذرا اس کے علم میں, وہ اس بات کا محتاج نہیں ہے کہ کوئی اس کو بتائے گا یا وہ جرم قبول کریں گے تو پھر اس کو پتہ چلے گا کہ اس نے یہ جرم کیا. فرمایا نہیں, لا یسأل عن ذنوبہم المجرمون, یعنی جاننے کے لیے مجرموں سے اللہ کو پوچھنا نہیں پڑے گا, وہ ان سے زیادہ جانتا ہے, وہ باتیں بھی جانتا ہے جو ان کو بھول چکی ہیں, وہ باتیں بھی جانتا ہے جو انہوں نے غیر شعوری طور پر کہہ دی, جو انہیں یاد ہی نہیں کہ میں نے یہ جرم بھی کیا تھا, ہر چیز وہ جانتا ہے. فخرج علی قومی فی زینتہ, ایک دن بڑا بن سنور کر باہر نکلا, بیش قیمت لباس اور زیورات اور سونے کے کڑے اور چمکدار جوتے اور بڑا شان و شوکت سے باہر نکلا, تو اس کی چمک دمک اور شان و شوکت دیکھ کر قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم, تو لوگوں نے کہا جو دنیا کے طالب تھے, جنہیں اللہ سے آخرت سے تعلق نہیں تھا, جو صرف دنیا کے طلبگار, کہنے لگے بھائی کمال ہو گئی, کاش ہمارے پاس بھی ایسی دولت ہوتی, ہم بھی ایسے لباس پہنتے, ہم بھی اس طرح شاندار سواریوں پہ بیٹھتے, ہماری بھی شان و شوکت ہوتی. انہو لذو حظ عظیم, یہ بہت خوش قسمت آدمی, بہت بڑی اچھی قسمت کا مال ہے. ہم نے یہاں بھی دیکھا کاروبار شروع ہوئے, نئے نئے شعبے پیدا ہوئے, یہ ہمارے علاقے میں کوئلے کی کانیں لگ گئیں, اور بے شمار ایسے لوگ جو عام سطح کے, بلکہ عام سے نیچے غریب سطح کے لوگ تھے, اس کاروبار میں وہ کروڑ پتی ہو گئے, ارب پتی ہو گئے. تو پھر لوگ انہیں حسرت سے کہا کرتے تھے, یار یہ بڑا خوش نصیب, دیکھو اس کی قسمت. فرمایا دولت دنیا کا جمع ہو جانا خوش قسمتی نہیں ہے, یہ چھن جانے والی چیز ہے. کسی بچے کو بھی آپ بڑے خوبصورت کھلونے دیتے رہیں دیتے رہیں, ڈھیر لگا دیں, چند روز وہ بڑا خوش ہو کے کھیلتا ہے, آپ ہر ایک دن سارے اٹھا لیں, تو اس کا کیا حال ہوگا؟ یہ دولت دنیا اگر اللہ کریم دیتے بھی ہیں تو عظمت الہی کو یاد رکھو, پھر تو بات. اللہ کو بھول کے دنیا ہی کے ہو گئے تو ایک دن ساری چھوڑ کے جانا پڑے گا, پھر کیا حال ہوگا؟ وقال الذین اوتوا العلم, اللہ نے جن لوگوں کو علم دیا ہے, یعنی اللہ کے نزدیک جو لوگ عظمت الہی کا اقرار کرتے ہیں, عظمت رسالت کا اقرار کرتے ہیں, حق کو مانتے ہیں, آخرت کو جانتے ہیں, اللہ انہیں صاحب علم کہتا ہے, اور بڑی بڑی ڈگریاں اٹھائے ہوئے لوگ جو صرف دنیا کے لیے لگے ہوئے ہیں, جنہیں آخرت کی خبر ہی نہیں, اللہ انہیں صاحب علم نہیں کہتا. جو بندہ صرف دنیا کا ہو جائے اسے قرآن عالم نہیں کہتا. وہ دنیا ہی کا ہوگا تو جاہل ہے، جو دنیا کی حقیقت جان لے اس نے کسی سے پڑھا ہو یا نہ پڑھا ہو، آخرت کے لیے زندگی کو وقف کرے، اللہ اسے صاحب علم کہتا ہے، قرآن اسے صاحب علم کہتا ہے. یعنی علم اشیاء کا نہیں، حقیقت اشیاء کا ہونا چاہیے. روپیہ پیسہ جمع کرنا، اس کے طریقے، یہ اشیاء کا علم ہے. اس کا انجام کیا ہوگا، یہ حقیقت اشیاء کا علم. تو جو حقیقت اشیاء سے آشنا ہو اللہ اسے عالم کہتے ہیں، اور جو صرف اشیاء تک جانتا ہو اسے اہل علم میں شمار نہیں کرتا قرآن کریم. تو فرمایا قال الذین اوت العلم، صاحب علم جو تھے، لوگ تھے جن کو علم عطا کیا گیا، انہوں نے کہا ویلکم، افسوس ہے تم پر، ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، اللہ کی طرف سے اجر کا ملنا بہت بہتر ہے اس شخص کے لیے جو ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے. یعنی شان و شوکت اس میں ہے کہ آپ اللہ اور اللہ کے نبی کی اطاعت کریں، شان و شوکت اس میں ہے کہ آپ اللہ کے احکام کے مطابق چلیں، یہ شان و شوکت، یہ عزت کی بات ہے کہ آپ اللہ کے حکم کی اطاعت کر رہے ہیں، یہ کتنی بڑی شان ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی عظمت کی دلیل ہے کہ ایک بندہ، یہ جتنے لوگ بڑے ہوتے جاتے ہیں نا، ان میں ایک اور بات بھی بڑھتی جاتی ہے کہ ان کے پورا ایک محکمہ ہوتا ہے جی، کو یہ تو رات کو سو گئے، وہ ان کے پروگرام بناتا ہے، صبح پھر ان سے تصدیق کراتا ہے، پھر اس کے مطابق ان کا دن گزرتا ہے، اتنے بجے چائے پینی ہے، اتنے بجے ناشتہ ہوگا، اتنے بجے دفتر جانا ہے، اتنے بجے فلاں سے ملاقات ہے، اتنے بجے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، وہ رات سونے تک پروگرام بنا ہوتا ہے. تو کتنا خوش نصیب ہے وہ بندہ جس کا جاگنے سے لے کر سونے تک کا پروگرام اللہ مترتیب ہے. فرمایا شان تو اس کے لیے ہے جس کا پروگرام آسمانوں سے نازل ہو، وہی سے نازل ہو، اللہ کے قرآن میں ہو کہ تم نے سو کر اٹھنا ہے تو یہ کلمہ کہنا ہے، یہ کام کرنا ہے، یہ نماز ادا کرنی ہے، اس طرح سے روزی کمانی ہے، اس طرح سے ملنا ہے، اس طرح سے دن بھر کے اعمال کرنے ہیں اور رات ختم کر کے اس طرح سے سو جانا ہے. تو یہ بڑا ہوا یا وہ بڑا ہوا جس کے چند ماتحت بنا رہے ہیں؟ تو وہ جنہیں علم دیا گیا تھا انہوں نے کہا کہ اللہ کی طرف سے انعامات کا ملنا بہت بہتر ہے، اور وہ موقوف ہے ایمان اور عمل پر، دو چیزوں پر، ایمان درست ہو، عقیدہ درست ہو، اور عمل شریعت کے مطابق ہو، عمل صالح، عمل صالح ہو. وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ، اور یہ نعمتیں ان کو ملتی ہیں جو صبر کرتے ہیں. بڑی تعریف آئی ہے صبر کرنے والوں کی، صبر کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو روک لیا جائے، کہ یہ خوش نصیبیاں ان کے لیے ہیں جو اللہ کی نافرمانی سے رک جاتے ہیں. تو اس شان و شوکت میں جب موسیٰ علیہ السلام نے اسے دعوت دی اور فرمایا کہ تم اس پہ فخر نہ کرو، یہ دولت دنیا تم سے زیادہ لوگوں کے پاس آئی، اور تمہارے پاس صرف دولت ہے، ان کے پاس طاقت بھی تھی، حکومتیں سلطنتیں بھی تھیں، تباہ ہو گئے، اللہ سے رجوع کرو، توبہ کرو، اس مال کی زکات ادا کرو، اور غریبوں کا حق بھی اس میں سے دو. تو وہ کہنے لگا تم نے یہ میری دولت لوٹنے کے لیے یہ ڈھنگ بنا لیا ہے، میں نے کمائی خود ہے، میری عقل مندی سے میں نے جمع کی ہے، کیوں دوں کسی کو؟ جب موسیٰ علیہ السلام سے اس کی تکرار ہوئی، اس طرح کے جملے بولے کہ درمیان میں اللہ کہاں سے آ گیا، یہ تو میری اپنی عقل و دانش ہے، تو زمین نے پکڑ لیا، آہستہ 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 زمین میں دھسنا شروع ہو گیا، تو وہ چلایا, اس نے کہا اچھا تو اب تم نے یہ طریقہ نکالا ہے کہ مجھے تو زمین میں دھنسا دو اور میری ساری دولت پہ تم قابض ہو جاؤ, میں ذرا کھو جاؤں گا تو پیچھے پھر جو مرضی ہے تم کرو. اللہ کریم نے حکم دیا فرشتوں کے کہ اس کے محلات اور خزانے اور عمارتیں ساری اٹھا کر اس کے سر پر رکھ. فرمایا فخسفنا به وبداره الارض, ہم نے قارون کو اس کے خزانوں اور محلات سمیت زمین میں دھنسا دیا کہ لے جاؤ خزانے بھی ساتھ. فما کان له من فئت ينصرونه من دون اللہ, پھر تو کوئی طاقت, کوئی نوکر چاکر, کوئی ملازم, کوئی سنتری, کوئی گارڈ, کوئی محبت کرنے والا, کوئی دوست, کوئی ساتھی اس کی مدد نہیں کر سکا, کوئی نہیں اسے زمین میں دھنسنے سے روک سکا. وما کان من المنتشرین, اور نہیں وہ اس قابل رہا کہ اپنے اس کام کا کسی سے بدلہ لے. بے دست و پا ہو گیا, مجبور ہو, بے بس ہو کر گھر کے زمین ہو گیا. واسو الذین تمنوا مکانہ بالامس یقولون ویکأن اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر ولولا من اللہ علینا لخسف بنا ویکأنہ لا یفلح الکافرون, تو فرمایا اس کا یہ حال دیکھ کر جو اس کی طرح خواہش کرتے تھے ان کو بھی عبرت آ گئی, اور وہ بھی کہنے لگے جو کل تو یہی تمنا کر رہے تھے کاش قارون کی طرح دولت ہمارے پر, وہ کہنے لگے کہ اللہ مالک ہے یار, جسے چاہے زیادہ رزق دے دے, جسے چاہے کم کر دے, یہ اس کی مرضی. اور اگر اللہ ہم پر احسان نہ فرماتے تو ہم بھی اسی طرح غرق زمین ہو چکی ہوتی. یہ اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اتنی دولت دے کر ان متکبروں میں شامل نہیں کیا جو غرق ہونے کا سبب بن گئے ہم پر. یہ کل تو کہہ رہے تھے نا کاش ہم اس جیسے ہوتے, فرمایا جب اسے غرق ہوتے دیکھا تو اگلی صبح کہہ رہے تھے اللہ کا شکر ہے اس نے ہمیں بچا لیا, کاش ہم اس جیسے نہیں. رزق دینا, زیادہ دینا, کم دینا, امارت تو فقیری, غربت و امارت, یہ سب اس کی اپنی عطا ہے. کسی کو کس طرح آزماتا ہے, کسی کو کس طرح آزماتا ہے, اور اگر ہم پر احسان نہ کرتا تو ہمیں بھی غرق کر چکا ہوتا, ہمیں بھی خوب دولت دے دیتا, ہم بھی اسی طرح کرتے پھرتے ہوتے اور تباہ و برباد ہو چکے ہوتے. وَيَكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ, اور یہ بات طے ہو گئی, یہ سمجھ میں آ گئی کہ کفر کرنے والے کبھی فلاح نہیں, کامیابی نہیں پاتے. نافرمانی, ناشکری اور کفر, انکار بالآخر تباہی کا سبب بنتا ہے, یہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا. ہمارے ہاں تو یہ بھی ہے نا کہ ہمارے ایک شاعر دوست تھے, وہ اکثر ان کا ہندوستان میں آنا جانا مشاعروں میں رہتا تھا, وہ کہا کرتے تھے فلاں مندو میرا دوست ہے, اس کے کام میں بڑی برکت ہے. کیا برکت ہے, پیسے مل رہے ہیں اس کو, حرام کے مل رہے ہیں, سود کے مل رہے ہیں, چوری کے مل رہے ہیں, صرف پیسے ہونا برکت ہے یار. اور یہ ایک بندے کی بات نہیں ہے, اکثریت کے مزاج کی بات ہے. اسی پر قرآن کریم رہنمائی فرما رہا ہے کہ نرا پیسہ ہونا کوئی فضیلت کی بات نہیں, ہاں حلال ذرائع سے ہو, جائز ذرائع سے ہو اور نیکی پر خرچ ہو, تو پھر بہت سی ایسی نیکیاں بھی ہیں جو امیر کر سکتا ہے, غریب نہیں کر سکتا. لیکن اللہ کے ہاں اس کے اپنا نظام ہے. ایک کروڑ پتی بندہ ایک لاکھ خیرات کرتا ہے, اور ایک بندے کے پاس دس روپے ہیں, وہ اس میں سے ایک روپیہ دے دیتا ہے, ہو سکتا ہے اس ایک روپے پر انعام زیادہ مل جائے. کیونکہ اس نے تو کروڑ میں سے لاکھ سواں حصہ دیا، اس کے پاس جو دولت تھی اس نے دسواں حصہ دے دیا، تو اس کا کرم ہے، کس کو کتنا نوازتا ہے، کس کو کتنا عطا کرتا ہے. لیکن بات اطاعت الہی پہ ہے، ایمان اور عمل صالح پہ ہے. تلک الدار الآخرۃ آخرۃ نجعلھا للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین. فرمایا یاد رکھو، یہ جو آخرت کا گھر ہے یہ دائمی ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے، اس میں کوئی پریشانی نام کی چیز نہیں ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی افلاس نہیں، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو بندے کو تکلیف دے. اتنی گرمی بھی نہیں ہے کہ گرمی لگے، اتنی سردی بھی نہیں ہے کہ کچھ ٹھٹھرنے لگے، دن کے تپتے دوپہر بھی نہیں ہے اور آدھی رات کا اندھیرا بھی نہیں ہے. یہ بڑا خوبصورت گھر ہے، اس کے خوبصورت موسم ہیں، اس میں بے پناہ حسن ہے، بے پناہ پیار ہے، بے پناہ مٹھاس ہے، اور یہ دائمی ہے. جنت میں داخل ہونے والا ہر بندہ، ہر بی بی نوجوان ہوگا، ہمیشہ نوجوان رہے گا، خوش ہوگا اور ہمیشہ خوش رہے گا، کبھی کوئی پریشانی نام کی چیز نہیں آئے گی. تلک الدار الآخرہ، یہ آخرت کا گھر ہے. نجعلھا للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، یہ گھر ان لوگوں کے لیے تعمیر کیا گیا ہے جو اللہ کی زمین پر میں اپنی بڑائی نہیں چاہتے، اللہ کی بڑائی چاہتے ہیں، اور ایسا کردار نہیں کرتے کہ اللہ کی زمین پر فساد پھیلے، یعنی اتباع شریعت میں زندگی گزارتے ہیں، عظمت الہی کا اقرار کرتے ہیں. جو اپنی بڑائی میں گرفتار ہو کر روح زمین پر فساد کا سبب بنتے ہیں، فرمایا یہ گھر ان کے لیے نہیں ہے. والعاقبۃ للمتقین، اور آخرت ان لوگوں کے لیے ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں. تقوی کا معنی کہیں ہم ڈر لکھ دیتے ہیں، کہیں پرہیزگاری لکھ دیتے ہیں، اس لیے کہ اردو کا دامن تنگ ہے، عربی ایک وسیع زبان ہے. تقوی ایک تعلق کو کہتے ہیں، ایک رشتے کو کہتے ہیں. ہمارا بعض لوگوں سے ایک تعلق بن جاتا ہے کہ ان کی عدم موجودگی میں بھی ان کا ناپسندیدہ کام ہم نہیں کرتے، کہ یہ بات اسے پسند نہیں ہے، کبھی سنے گا تو پھر ناراض ہوگا، برا منائے گا. اگر اس طرح کا رشتہ اللہ کریم سے استوار ہو جائے اور بندہ بات کرتے وقت، عمل کرتے وقت سوچے کہ میں کیا کر رہا ہوں، اللہ کو یہ پسند ہے یا نہیں، جس سے تعلق ہے اس کی تو غیر موجودگی میں بھی نہیں کرتے، تو اللہ کریم تو موجود ہے، اس کے سامنے ہم کر رہے ہیں، تو پھر جس سے تعلق ہو، رشتہ ہو، اس کے پسند کے خلاف کام اس کے سامنے کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہو. یہ رشتہ جب رب العالمین سے بن جائے تو اسے تقویٰ کہتے ہیں. بات کرتے وقت، کام کرتے وقت یہ احساس ہو جو میں کر رہا ہوں، کہیں اللہ کریم اس کو ناپسند نہ فرمائے، اس سے خفا نہ ہو. تو فرمایا آخرت ان لوگوں کے لیے ہے جو صاحب تقویٰ ہے. من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، جو بھی کوئی نیکی کرتا ہے، فرمایا اللہ اتنا کریم ہے کہ اس کی نیکی سے کئی گنا زیادہ اسے عطا فرماتا. جو بھی کوئی بھلائی کرتا ہے، جو بھی اللہ کے حکم کی اطاعت کرتا ہے، جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرتا ہے، جتنی وہ نیکی کرتا ہے اسے بڑھا چڑھا کر، یعنی وہ عمل کرتا ہے اپنی حیثیت کے مطابق، اللہ اسے نوازتے ہیں اپنی شان کے مطابق. بندہ کام کرتا ہے اس کی اپنی حیثیت ہے، اس کے مطابق کرتا ہے. اللہ عطا فرماتے ہیں نیکی پر تو اپنی شان کے مطابق فرماتے ہیں. من جا بالسیئت، اور جو برائی کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، فلا نجزی الذین عملوا السیئات الا ما کانوا یعملون، تو برائی کرنے والوں کو ہم اتنی ہی سزا دیں گے جتنی انہوں نے برائی کی ہے. یعنی اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو جتنی اس کی سزا ہے وہی اسے ملتی ہے، اسے کئی گنا بڑھایا نہیں جاتا. لیکن یہ یاد رہے کہ یہ جرم کتنا بڑا ہے، نافرمانی کس کی ہے؟ اللہ کی نافرمانی ہے. اس کا کھا کر، اس کی مخلوق ہو کر پیدا اس نے کیا، سارے اعضاء و جوارے، ساری قوتیں اس نے دی، حیات اس نے دی، اور اسی کے سامنے، اسی کے جہان میں اسی کی نافرمانی، تو وہ چھوٹی نہیں رہتی. پھر ان گناہوں پہ جو سزائیں مقرر ہیں ان کا اندازہ نہیں ہو سکتا. اگر حدیث شریف سے تفصیل دیکھی جائے، مثلا ایک نماز کے چھوڑنے کا غالباً کہیں آتا ہے اسے 50 غوطے جہنم میں دیے جائیں گے، ایک غوطہ 50,000 سال کا ہوگا، تو جو جرم کیا اسی کے مطابق سزا ملی، لیکن جرم نافرمانی کس کیا اور اس کی سزائیں مقرر کتنی ہیں؟ اللہ کریم معاف فرمائے. اور اس نے بڑی آسانیاں رکھی ہیں یار، فرماتا ہے ساری عمر گناہ کرتے تو اب توبہ کر لو، اب چھوڑ دو، اب باز آ جاؤ، اب اس سے بڑی رعایت کیا ہوگی؟ تو فرمایا گناہگار کو سزا اتنی ہی دی جائے گی جتنا اس نے عمل کیا ہے، لیکن گناہ کی سزا ہے بہت بڑی، اللہ معاف فرمائے. میں اگلے دن حدیث شریف پڑھ رہا تھا تو ارشاد فرمایا حضور نے کہ جب الحسن سے پناہ مانگو، یہ اتنی سخت جگہ ہے کہ دوزخ اس سے دن میں 100 بار استغفار کرتا ہے اللہ سے پناہ مانگتا ہے. یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ دوزخ ہی کی وادی ہے، لیکن خود دوزخ اس سے دن میں 100 بار اللہ سے پناہ مانگتا ہے. اتنی سخت ہے کہ خود دوزخ دن میں 100 بار استغفار کرتے کہ اللہ اس سے بچا. تو عرض کہ یا رسول اللہ یہ کس کے لیے؟ فرمایا یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو دین کو دنیا کا ذریعہ بناتے. جو بظاہر دنیا میں بڑے پیر صاحبان، بڑے مرشد، بڑے عالم، بڑے فاضل، بڑے مقرر، لیکن ان کا مقصد اس سے دین پھیلانا نہیں، دنیا کمانا ہے. جو دین کو دنیا کا ذریعہ بنائے یہ وادی اس کے لیے. تو بڑی محتاط زندگی گزارنا پڑتی ہے کہ جس نے شرک کیا، کفر کیا، اللہ کو نہ مانا، دین کو نہ مانا، نبی علیہ السلام پر ایمان نہ لایا، قرآن کو نہ مانا، وہ تو جہنم میں ہے. اور جس بد نصیب نے مان کر بھی اسے دنیا کمانے کا ذریعہ بنا لیا، وہ اس وادی میں ہے جس سے جہنم بھی لرزتا. تو آخرت میں تو پل صراط سے گزرنا ہی ہوگا. ام منکم الا واردھا، تم میں سے کوئی بھی نہیں ہے جو اس میں سے گزرے نہیں، وہاں سے گزرنا پڑے گا. دنیا میں بھی زندگی پل صراط پر، ایک ایک قدم جو ہم رکھتے ہیں دنیا میں، ایک ایک فیصلہ جو ہم کرتے ہیں، ایک ایک جملہ جو ہم کہتے ہیں، یہ پل صراط ہے. آخرت میں تو وہ اپنی صورت میں، شکل میں سامنے متشکل ہوگی، لیکن آج بھی ہم پل صراط پہ چل رہے ہیں. وہاں وہی سلامت چلے گا جو یہاں سلامت چلے. ایسے لوگ ہوں گے جو بجلی کے کوندے کی طرح گزر جائیں گے، ایسے لوگ ہوں گے جو ہوا کی طرح گزر جائیں گے، ایسے لوگ ہوں گے جو پرندوں کی طرح گزر جائیں گے، ایسے لوگ ہوں گے جو گھوڑوں کی طرح گزر جائیں گے، پھر ایسے بھی آ جائیں گے کہ جو جب تک اعمال نے ساتھ دیا پل صراط پر ہے، جہاں ختم ہو گئے کٹ کر گئے۔ تو یہ زندگی بجائے خود پل صراط ہے، جو یہاں سنبھل کے چلا وہی وہاں بھی سنبھل کر چلے گا انشاءاللہ۔ اللہ کریم توفیق دے کہ ہم محتاط ہو کر چلیں۔ ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد۔ اللہ اللہ اللہ، وہ ذات عظیم جس نے قرآن اور اس کی تبلیغ اور اس پر عمل آپ پر فرض کر دیا، ضروری کر دیا، لرادک الی معاد، یہ آپ کو اپنے معاد، اپنی پیدائش کی جگہ، اپنی پسندیدہ جگہ کی طرح واپس لوٹائے گا۔ یہ فتح مکہ کی پیش گوئی ہو رہی ہے۔ حضور کو ہجرت کا رنج ہوتا تھا، مکہ سے محبت تھی، الفت تھی، بیت اللہ سے بہت پیار تھا، تو ہجرت کیوں کرنا پڑی، اس کا سبب کیا بنا؟ قرآن اور قرآن کی تعلیمات۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے خدام نے اس اطاعت کو کیسے نبھایا؟ 13 برس دنیا کی کیا کون سی تکلیف ہے جو ان پر وارد نہیں ہوئی؟ 3 برس شیب ابی طالب میں جو گزرے، کبھی آپ ان کا حال پڑھیں، کھانا پانی تک نہیں ملتا تھا، پورے شہر نے مقاطع کر دیا، کوئی چیز نے دیں گے نہیں دیں گے، لیں گے نہیں دیں گے، پرانے چمڑے جلا کر ان کی خاک تک لوگوں نے پھانکی غذا کی جگہ۔ تو کہہ دیتے یار چلو ہم اپنی عبادت کرتے ہیں، تم اپنی عبادت کرتے رہو۔ مکہ والے یہ نہیں کہتے تھے کہ آپ نماز روزہ چھوڑ دو، وہ کہتے تھے کرتے رہو، تم نے نیا مذہب ایجاد کر دیا، تم اس پر چاہ، ہمارے مذہب کو غلط تو نہ کہو، ہمارے خداؤں کو جھوٹا تو نہ کہو، چلو تمہارا خدا سچا صحیح تو ہم بھی ان کو خدا مانتے ہیں، کچھ تو ان کا بھی لحاظ کرو، تمہارے لیے نہ صحیح ہمارے لیے تو خدا ہے۔ لیکن قرآن کہتا تھا کہ یہ باطل ہیں، یہ جھوٹے ہیں، یہ شرک ہے، حضور بھی فرماتے تھے یہ شرک ہے، آپ کے خدام بھی کہتے تھے یہ کفر ہے، شرک ہے، یہ پتھر ہیں، بے جان ہیں، یہ کوئی خدا نہیں ہے۔ یعنی مکہ والے لڑ بھڑ کر اس بات پر بھی آ گئے تھے کہ آپ اپنے مذہب پر قائم رہیں، آپ کو ماننے والے اپنے مذہب پر قائم رہیں، آپ بیت اللہ میں نمازیں آ کر پڑھیں، گھروں میں پڑھیں، اذانیں دیں، مسجدیں بنائیں، لیکن ہمارے خداؤں کو غلط تو نہ کہیں۔ اے آج کل پھر تاریخ نہیں چلی، ہم مہانگی بین المذاہب، یعنی سب کے سچے ہیں، بتوں والے کے بت سچے ہیں، اللہ والوں کو اللہ سچا ہے۔ یہ مکے والوں نے شروع کی تھی کہ آپ اپنے دین پر رہیں، ہمارے جو دین ہے انہیں باطل تو نہ کہیں۔ تو حضور فرماتے تھے بھائی جو قرآن کہتا ہے میں تو وہ کہتا ہوں، قرآن اللہ کا کلام ہے، وہی سے نازل ہوتا ہے۔ اس جرم میں صحابہ کرام کو، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنا پڑی، تو آپ نے گھر چھوڑ دیے، جائیدادیں چھوڑ دیں، مال و منال چھوڑ دیے۔ بڑی عجیب بات ہے کہ کسی صحابی نے فتح مکہ کے بعد اپنی جائیداد کلیم نہیں کی کہ یہ گھر میرا تھا، یا یہ زمینیں میری تھیں، یہ باغ میرا تھا، یہ دولت میری تھی، ہم نے اللہ کی راہ میں چھوڑ دی، ہمارے نہیں ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فتح مکہ پر مکہ میں قصر نماز ادا فرمائی کہ ہمارا گھر تھا، ہم اللہ کی راہ میں چھوڑ چکے۔ صحابہ کرام نے فتح مکہ پر اور حجۃ الوداع پر مکہ مکرمہ میں قصر نمازیں پڑھی، پردیسی پڑھتا ہے، مسافر پڑھتا ہے۔ کہ جب اللہ کی راہ میں چھوڑ دیا پھر چھوڑ دیا ہمارا کب تھا. آج ہم بچ بچا کر بات کرتے ہیں فلاں خفا نہ ہو جائے, فلاں ناراض نہ, سب بھی جی اللہ ہی کو مانتے ہیں, کوئی بتوں کی شکل میں مانتا ہے, کوئی اللہ کے بیٹے کی شکل. ارے بھائی صاحب نہیں مانتے, صرف وہ مانتے ہیں جن کا اللہ پر, اللہ کے قرآن پر, اللہ کے نبی کے ارشاد پر ایمان ہے, باقی نہیں مانتے. اس بات پہ تو حیرت کرنا پڑی اور اللہ نے خوشخبری اتار دی, فرمایا میرے حبیب گھبرائے نہیں, آپ نے میرے قرآن, جس نے آپ پر قرآن فرض کیا تھا, قرآن کی تبلیغ فرض کی تھی, اس تبلیغ نے آپ کو ہجرت پر مجبور کر دیا, لیکن میں قادر ہوں میں پھر وہ شہر آپ کے قبضے میں دوں. پر اللہ پر اعتبار کرنا پڑتا ہے. تو انبیاء کی شان تو یہ ہوتی ہے, اور وحی میں ایک قوت ہوتی ہے, وحی جب آتی ہے تو نبی کا یقین اس پائے کا ہوتا ہے کہ وہ متزلزل نہیں ہوتا. ہم گناہ کیوں کرتے ہیں, ہمارا یقین و ایمان کمزور ہے, ہم مانتے ہیں آخرت ہوگی, پھر کہتے ہیں پتہ نہیں دیکھا جائے گا کیا ہوگا, اب تو یہ موقع مل رہا ہے, یہ تو سمیٹ. تو صحابہ کرام کا بھی ایمان اس درجے کا تھا کہ فتح مکہ کے بعد بھی پھر انہوں نے وہ جائیدادیں لی نہیں ہیں. ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد, آپ کو اسی جگہ واپس لائے گا. اور یہ فرما دیجئے ربی اعلم من جاء بالہدا, میرا پروردگار اس بات سے واقف ہے کہ کون حق پر ہے اور کون سچائی لے کر آیا ہے, کون صداقت لے کر آیا ہے. ومن هو فی ضلال مبین, اور کون ہے جو گمراہی میں. یہ فیصلہ بندوں کا نہیں ہے, یہ اللہ کریم جانتے ہیں. چونکہ کفار تو کہتے تھے نا کہ یہ گمراہ ہو گئے, اور مشرقین کہتے تھے کہ سارا شہر امن میں تھا, لوگ اپنا اپنا کام کر رہے تھے, اپنے اپنے بتوں کی پوری, انہوں نے آ کر فساد ڈال دیا. فرمایا میرا رب, میرا پروردگار جس نے کائنات کو بنایا, جو کائنات کو پال رہا ہے, چلا رہا ہے, وہ بہتر جانتا ہے کہ کون حق پر ہے اور کون فساد پیدا کر رہا ہے اور کون گمراہی میں ہے. ما كنت ترجو ان يلقى عليك الكتاب الا رحمه من ربك فلا تكونن زهيدا للكافرين. اے میرے حبیب آپ کو کیا خبر تھی کہ آپ پر قرآن نازل ہوگا, یہ تو اس کی عطا ہے, اس کا کرم ہے. رحمت من ربك, یہ اس کا بہت بڑا احسان, بہت بڑی رحمت ہے کہ اس نے قرآن نازل فرمایا. صرف ایک کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دنیا و آخرت کے سارے کاموں کے لیے کافی, ایک کلمہ سارا دین سارا عمل بیان کر دیتا ہے کہ الوہیت اللہ کے لیے ہے, اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں, اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول, اللہ کے پیغمبر, اللہ کی باتیں پہنچانے والے ہیں. بات ختم ہو گئی, معبود برحق اللہ, اللہ کیا چاہتا ہے, کس بات سے راضی ہے, کس پر خفا, یہ بتانا اللہ کے رسول کا کام. فرمایا یہ تو اس کا احسان ہے کہ اس نے اتنی بڑی کتاب, اتنا قرآن کریم اپنا ذاتی کلام نازل فرمایا. کلام متکلم کی کیفیات کا امین ہوتا ہے. ایک جملہ ایک بندہ کہتا ہے اس کی کیفیت اور ہوتی ہے, وہی جملہ کوئی دوسرا بندہ کہتا ہے اس کی کیفیت اور ہوتی ہے. ہر آدمی کے اپنے اس مقام, کردار اور حیثیت کے مطابق اس میں شیرینی ہوتی ہے. ایک گانا ایک گانے والا گاتا ہے تو اس میں اور طرح کی بات ہے، دوسرا کوئی گاتا ہے تو لوک بابا کا رکھتے ہیں، گانا تو وہی ہے، گانے والا بھی انسان ہے، نہیں کہتے ہیں اس کی لذت اور ہے، اس نے حق ادا کر دیا. اگر بندوں کے گانے میں، بندوں کی تقریر میں، جی فلاں عالم کی تقریر سنی بہت مزہ آیا، وہ بھائی فلاں بھی کر رہا تھا، نہیں ان کی باتوں کا پتہ نہیں چلا، حالانکہ وہ بھی دین بیان کر رہا ہے، وہ بھی دین، اس کا مطلب ہے بیان کرنے والے کی جو شخصیت ہے اس کا پرتاؤ بھی اس کلام میں ہوتا. تو جب اللہ کریم کلام فرماتے ہیں تو ان کی ذاتی تجلیات اور ذاتی حسن و جمال کا پرتاؤ اس میں ہوتا. اور فرمایا اس نے یہ کم و بیش 6500 آیات جو نازل فرمائیں، ایک ایک جملے میں اس کے جمال کی نرالی جھلک ہے، ایک ایک لفظ میں نرالی لذت ہے، ایک ایک حرف میں کرم کے دریا ہیں. اللہ شعور دے، اللہ استعداد دے، اللہ وہ توفیق دے کہ ہم اس لذت کو جان سکیں. ہم تو سمجھتے ہیں نا کہ قرآن پڑھنا پڑ گیا یا قرآن سننا پر مصیبت پڑ گئی. میرے بھائی ایک ایک لفظ کی لذت جدا ہے، ایک ایک آیت کا حسن جدا ہے، ایک ایک جملے کی چاشنی الگ ہے. اور فرمایا آپ کو تو خبر نہیں تھی، یہ تو اس کا احسان ہے کہ اس نے اتنی عظیم کتاب آپ پر نازل فرمائی، اور اس کی رحمت ہے. لہذا حاملین قرآن کو کافروں کا مددگار نہیں ہونا چاہیے. بے کون مسلمان ہوگا جو بندوق لے کر کافروں کے پاس کھڑا ہے، کافروں کے ساتھ کھڑا ہے؟ تو میں بندوق لے کر کھڑا ہونا مدد نہیں ہے. جب بھی کوئی کلام باری قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے انہیں چھوڑ کر برائی کرتا ہے تو وہ کفر کی مدد کر رہا ہے. جب بھی ہم قرآن کو، ارشادات نبوی کو چھوڑ کر غلط کام کرتے ہیں تو ہم روشنی چھوڑ کر تاریکی بڑھانے میں بھی تعاون کر رہے ہیں، کفر کی مدد خواہ مخواہ ہو جاتی ہے. جب آپ اللہ کے دین کے خلاف کام کرتے ہیں، مرضیات باری کے خلاف کوئی عمل ہم کرتے ہیں، کوئی جملہ دین کے خلاف منہ سے نکلتا ہے، مرضیات باری کے خلاف نکلتا ہے، تو غیر شعوری طور پر یہ کفر کی مدد ہو جاتی ہے. تو فرمایا قرآن کے ہوتے ہوئے مسلمان کو زیب نہیں دیتا کہ وہ کفر کا مددگار بن جائے. بلا یصدنک عن آیات اللہ بعد اذ انزلت علیک. اور دنیا کی کوئی طاقت اللہ کی آیات، اللہ کا قرآن نازل ہونے کے بعد آپ کو اس کی اطاعت سے روک نہ سکے. موت آ جائے گی، قتل کر دے گا، مار دے گا، ملک چھوڑنا پڑے گا، ہجرت ہو جائے گی. تو کیا مکہ مکرمہ میں لوگ شہید نہیں ہوئے؟ جانے دی لوگوں نے دین کے لیے، ہجرتیں کی لوگوں نے دین کے لیے، بدر میں جانے دیں، احد میں جانے دیں، جہاد کرتے رہے اور قیامت تک جہاد جاری رہے گا. یہ کیوں جانے دے رہے ہیں؟ جان دینے کا مقصد قرآن کا نفاذ ہے. تو فرمایا دنیا کی کوئی طاقت آپ کو نزول قرآن کے بعد اس پر عمل کرنے سے نہ روک سکے، اور نہ آپ کو اس کی طرف بلانے سے روک سکے. بد او الا رب کا ولا تکون من المشرکین. اللہ کی طرف دعوت دیتے رہو، چھپا کر دین کو رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ چھپانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ دین کافر و مشرق کے لیے بھی دین ہے کہ اسے دعوت دی جائے، اس کے لیے اللہ کی بارگاہ کا دروازہ کھلا ہے، وہ بھی آ جائے. اس پہ کسی کی اجارہ داری نہیں ہے، مخلوق خدا کے لیے ہے، اس تک بات پہنچاتے رہو، وہ چاہتا ہے تو وہ بھی آ جائے. ولا تدعوا مع اللہ الہ آخر، اور سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو لائق عبادت نہ سمجھو. عبادت یہ رکوع سجود ہی نہیں ہوتا، امیدیں وابستہ کرنا ہوتا ہے. اللہ کو چھوڑ کر کسی سے امیدیں وابستہ نہ کرو، اللہ کے مقابلے میں کسی کو اپنا معبود نہ بنا لو. جو وسائل اللہ نے دیے ہیں اور جس طرح اس نے حکم دیا، ان وسائل کو اس طرح اختیار کرو. تو عربی کا ایک مقولہ ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ بیس الفقیر والا باب الامیر، بہت ہی برا ہے وہ فقیر جو امیروں کے دروازے پہ بھٹکتا پھرتا. عالم بنا ہوا ہے، شیخ بنا ہوا ہے، پیر بنا ہوا ہے، دھکے دنیا کے پیچھے کھاتا پھر. ونعم الامیر والا باب الفقیر، اور کتنا اچھا ہے وہ امیر آدمی جو فقراء کے دروازے پہ جاتا ہے، اس کے پاس اختیارات ہیں، دولت ہے، آسائشیں ہیں، لیکن پھر وہ اہل اللہ کے دروازے پہ جاتا ہے، وہ بہترین آدمی. اور کوئی اہل اللہ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور امراء کے دروازے پہ دھکے کھا رہا ہے تو بدترین انسان ہے. تو فرمایا ولا تدعوا مع اللہ الہ آخر، اللہ سے ساری امیدیں رکھو اور کسی کو اپنا ضرورتیں پوری کرنے والا اور اپنے حاجات پوری کرنے والا سمجھ کر اس کی طرف غلامی نہ کرو. لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی اس لائق ہے ہی نہیں کہ اسے معبود سمجھا جائے. اور پھر یہ بھی یاد رکھو کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز سوائے اس کی ذات کے فنا ہونے والی. یہ جو بڑا تنازع چلا آ رہا ہے علماء کے مابین، اور مردت ہو گئی امت اس پہ بحثیں کر، جو اتنی اتنی موٹی کتابیں لکھنی، بات کچھ بھی نہیں تھی، بات یہی تھی کل شین ہالکن الا وجہہ، سوائے اللہ کی ذات کے مخلوق ساری نے تباہ ہونا ہے، موت کے گھاٹ اترنا ہے، فنا ہونا. یہی سے وہ بات نکلی وحدت الوجود جسے کہتے ہیں، کہ حقیقی وجود صرف اللہ کا ہے، باقی سارے وجود اس کے قائم رکھنے سے ہیں، جب وہ مٹا دے گا مٹ جائیں. بات اتنی سی تھی، لوگوں نے اس سے بھٹک کر اسے بنا لیا کہ ہر وجود ہی اللہ ہے، ہر وجود باقی رہنے والا ہے. حالاں بات یہ نہیں تھی، بات یہ تھی کل شین ہالکن الا وجہہ، ہر چیز فنا ہونے والی ہے سوائے ذات باری کی. وہ ایک حقیقی وجود ہے جس پر فنا نہیں ہے، جس کی ابتدا نہیں ہے، جس کی انتہا نہیں ہے، جو ہمیشہ سے ہے، جو ہمیشہ کے لیے ہے. باقی وجودوں کی ابتدا بھی ہے، انتہا بھی ہے، بنے بھی ہیں، مٹ بھی جائیں گے، لہذا اس کے مقابلے میں ان کی کوئی حیثیت نہیں. اسی کو وحدت الوجود کہا گیا، کہ حقیقی وجود ایک ہے، باقی سب عارضی ہیں. اور لوگ بھٹک گئے، اس کا معنی الٹ گیا اور سارے وجود اللہ ہیں، ہر کوئی خدا ہے. پھر اس کی اصلاح کی گئی اور فرمایا گیا بادت الشہود، کہ ہر وجود عظمت الہی پر گواہ ہے، اور ایک ہی گواہی ساری کائنات دے رہی ہے کہ وہ واحد الہ شریک. یہ اس کی اصلاح کی گئی. اب اس پہ بحث کر کر کے اتنی اتنی موٹی کتابیں بنی ہیں، انہیں پڑھ کر بندہ اور الجھ جاتا ہے، سرا کوئی نہیں ملتا. بات سادہ سی ہے، لہو الحکم. اور یہ بھی یاد رکھو، کوئی ذرہ کوئی پتا نہیں ہلتا اس کے حکم کے بغیر. جو کچھ ہو رہا ہے وہ وہی کر رہا ہے، وہ واحد لا شریک ہے، وہ واحد مالک ہے، وہ خالق ہے، وہ قادر ہے، وہ پروردگار ہے. اسی کا حکم ہر جگہ نافذ و جاری و ساری ہے، خواہ اس کے ذرائع کچھ بھی نظر آئے. شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے بڑا غور کیا کہ ہر کام سبب کے نتیجے میں ہوتا ہے، کرتے اللہ کریم ہیں لیکن ہر کام کا سبب پیدا کر دیتے ہیں، اس سبب کے نتیجے میں کام ہوتا ہے، بھاپ بنتی ہے، بادل بنتے ہیں، بارش ہو جاتی ہے، بیج ڈالتے ہیں، کھیتی کو ہل چلاتے ہیں، محنت کرتے ہیں، بارش ہوتی ہے، فصل ہو جاتی ہے، ہر چیز کے پیچھے کوئی سبب ہے۔ فرماتے ہیں بڑا سوچا میں نے، غور کیا، پھر مجھے یہ بات سمجھ آئی کہ اگر ذاتی طور پر ہر کام کو اللہ جل شانہ اپنی ذات سے کرنے لگیں تو ہر چیز فنا ہو جائے، تجلیات ذات کو برداشت کرنے کی ضرورت کسی میں نہیں، لہذا وہ سبب بنا دیتے ہیں اور سبب کے نتیجے میں چیزیں ہوتی ہیں۔ تو فرمایا تمہیں اسباب نظر آتے ہیں، حقیقت میں حکم اسی کا چل رہا، جو ہو رہا ہے اسی کا وہی کر رہا ہے، اور جو نہیں ہو رہا اسے اسی نے روکا ہوا ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور یہ پکی بات یاد رکھو کہ ہر ایک کی واپسی اسی کی بات ہے۔ کل ایک سوال تھا ٹیلی ویژن مذاکرے میں میرے پاس کہ جی اللہ کریم نے جزا سزا کا نظام کیوں بنا دیا، کچھ لوگ انعام پائیں گے، کچھ کو عذاب ہوگی، تو اگر جنہوں نے اطاعت نہیں کی انہیں فنا کر دیا جاتا، عذاب نہ دیا جاتا، تو کیا حرج تھا؟ عذاب دے کر اللہ کریم نے کیا حاصل کرنا ہے؟ اللہ کو کیا مل جائے گا؟ یہ ہمارے اس عہد کی سوچ اور جدید دور جسے ہم روشنیوں کا دور کہتے ہیں، اس کی تاریکیاں ہیں۔ آج کی روشنیاں بھی اندھیروں سے بھری ہوئی ہیں۔ تو میں نے اسے عرض کیا کہ میرے بھائی، کوئی ایسا کام جس کا کوئی نتیجہ نہ ہو اس کا کرنا کیسا ہے؟ یہ تو واہیات ہے، جس کا کوئی نتیجہ نہیں وہ کیوں کیا جائے؟ تو میں نے کہا جب کوئی بندہ ایسا کوئی کام نہیں کرتا جس کا نتیجہ نہ ہو، تو اللہ سے کیوں امید رکھتے ہو کوئی ایسا کام کرے جس کا کوئی نتیجہ ہی نہ ہو؟ تو نیکی کا نتیجہ ہے تو برائی کا بھی نتیجہ ہو، ہر کام کا نتیجہ تو ہوگا۔ تو اللہ کریم عذاب دے کر خوش نہیں ہوتے، ماں کان اللہ یظلمہم، اللہ کو یہ زیبا ہی نہیں کہ ان پر زیادتی کرے، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، وہ اپنے آپ پر خود ظلم کرتے۔ جس طرح نیک نیکی کر کے اپنے لیے اجر پیدا کرتا ہے، بدکار کی برائی کا بھی نتیجہ تو ہونا چاہیے، اس کا نتیجہ عذاب ہے، وہ اپنے لیے عذاب نہ خریدے۔ تو یہ اس دور کے ہمارے جو بے مہار اذہان ہیں نا، ان کی مصیبت ہے، اللہ کریم معاف فرمائے۔ اور اللہ قرآن کریم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر یقین کامل اور توفیق عمل عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔
اللہ 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 اللہ۔
حضرت امیر محمد اکرم آبان مد ذلہ العالی دار العرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں، اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دار العرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آبان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دار العرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آبان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں، ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں دو مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔